عوام کی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں میں متعین ایران کے سفیروں اور نمائندہ دفاتر کے سربراہوں کی کانفرنس سے صدر مملکت کا خطاب۔ غزہ میں 72 گھنٹے کی ایک اور جنگ بندی کا نفاذ، پائیدار جنگ بندی کے لیے غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے پر حماس کے سربراہ کا زور۔ ترکی میں صدارتی الیکشن کے نتائج، موجودہ وزیراعظم رجب طیب اردوغان کی کامیابی کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ لیجیے آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت حجت الاسلام ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران میں ملک کا نظم و نسق چلانے کا ہر فیصلہ عوام کی مرضی اور ان کے نظریات کی ہی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے پیر کو دوسرے ملکوں میں متعین ایران کے سفیروں اور سیاسی نمائندوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام ہی اس ملک کے اصل مالک ہیں اور سبھی عہدیداروں کی قانونی حیثیت براہ راست یا بالواسطہ طور پر عوام کے ووٹوں سے ہی ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کا راستہ قومی پالیسی کی ہی ایک اہم حصے اور شق یا جز کے حصے سے ہونا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں عمل کی بنیاد خواہ وہ ایٹمی مذاکرات ہوں یا دنیا کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی بات ہو، عوام کی خواہش اور مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے جو بھی حکومت سے مطالبہ کر رکھا یا کریں گے اس کو پورا کرنے کے لیے پوری قوت اور جرات کا ہم مظاہرہ کریں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ علاقے اور عالمی سطح پر ایرانوفوبیا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہا کہ ایران کی اصولی پالیسی امن و انصاف کا قیام اور امن و بقاء باہمی، قتل و غارت گری کی مخالفت، جنگ سے اجتناب اور دوسروں کے معاملات میں عدم مداخلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آزادی و استقلال اور خود اعتمادی کے زیر سایہ مخالفین کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے اور اپنے مفادات کا دفاع کر رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے اور دوسرے ملکوں میں ایران کے سفیروں کو چاہیے کہ دوسرے ملکوں سے دوستانہ تعلقات اور نہ صرف ایٹمی معاملے میں بلکہ سبھی معاملات میں سب کے فائدے کی پالیسی کے تحت برقرار کرنے کی کوشش کریں۔ حماس نے غزہ میں پائیدار جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر اپنی شرائط پر زور دیتے ہوئے 72 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ حماس کے رہنما خالد المشل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں پائیدار جنگ بندی اسی وقت قائم ہوگی جب اسرائیل اس علاقے کا محاصرہ مکمل طور سے ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ 72 گھنٹے کی ایک اور جنگ بندی کی موافقت کا مقصد یہ ہے کہ پائیدار جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو سکے۔ خالد مشل کا کہنا تھا کہ 72 گھنٹے کی جنگ بندی کے دوران غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ حماس اور اسرائیل نے مصر کی جانب سے پیش کردہ 72 گھنٹے کی جنگ بندی کی ایک اور تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ منگل کو بھی فریقین کے درمیان 72 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، جس کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ حملے پھر سے شروع کر دیے تھے۔ اسرائیل نے 8 جولائی سے غزہ پر زمین، فضا اور سمندر سے جارحیت شروع کی تھی، جس کے دوران اب تک 1900 سے زائد فلسطینی شہید اور 10,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تعداد کم سن بچوں، خواتین اور سن رسیدہ افراد کی ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پیر کو غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں کم سے کم 1 فلسطینی شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ تہران میں اسکولی طلبہ نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے ایک اجتماع کر کے اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کے نہتھے شہریوں، خاص طور پر فلسطینی بچوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ تہران کے اسکولی طلبہ نے پیر کو تہران میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر اپنے احتجاجی اجتماع میں عالمی اداروں سے کہا کہ وہ غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینی بچوں کے قتل عام کے خلاف اقدام کریں۔ اجتماع میں شریک تہران کے اسکولی طلبہ نے غزہ میں بچوں اور خواتین کا قتل عام کرنے پر مبنی صہیونی حکومت کے اقدامات کے تئیں اپنی شدید نفرت و بیزاری کا اعلان کیا۔ تہران کے اسکولی بچے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے درج تھے۔ ان پلے کارڈوں پر یہ مطالبات بھی درج تھے کہ عالمی ادارے غزہ میں نیت تھے شہریوں کا قتل عام بند کرائیں۔ تہران کے اسکولی بچوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی اداروں نے صہیونی حکومت کے لیے انسانی حقوق کی تحریف کر کے ایک ایسی دنیا پیش کی جس میں صرف اسرائیل کے ہی مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایران کی وکلا برادری نے بھی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر اجتماع کیا۔ ایران کی وکلا برادری نے اپنے اجتماع کے دوران امریکہ، اسرائیل اور عالمی سامراج کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ انہوں نے ایک بیان جاری کر کے جنگی جرائم کی عالمی عدالت کے قوانین کی شق نمبر 13 کے مطابق صہیونی حکام کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلائے جانے کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے حکام اور بچوں کے قاتلوں کو سزا دی جانی چاہیے۔ دریں اثنا ایران میں فلمی دنیا کی نامور شخصیت عزت اللہ انتظامی نے بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ تہران میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر جا کر غزہ میں نیت تھے شہریوں کے قتل عام کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا۔ عزت اللہ انتظامی نے کہا کہ وہ غزہ میں بچوں، خواتین اور بے گناہ شہریوں کے قتل عام کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اس دفتر میں آئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ارجنٹائنا کے دارالحکومت بوئنس آئرس میں اتوار کو ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کر کے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کی۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت کے جرائم پر عالمی اداروں کی خاموشی پر بھی تنقید کی اور ان سے صہیونی حکومت کی مذمت کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ارجنٹائنا کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ صہیونی حکومت سے اپنے روابط منقطع کر کے اس کا بائیکاٹ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اتوار کو کینیڈا کے مختلف شہروں میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ڈنمارک میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے غزہ پر وحشیانہ حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈنمارک میں مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت سے نفرت اور مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ دوسری طرف فرانس کے معروف قانونداں جیل ڈیور نے صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا۔ وہ اس سے پہلے 25 جولائی کو صہیونی حکومت کے جنگی جرائم پر اس کے خلاف ایک درخواست بین الاقوامی عدالت میں دائر کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فلسطین کی وزارت قانون اور عدالتی امور کے محکمے سے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرنے کا اجازت نامہ حاصل کر چکے ہیں۔ ترکی کے پہلے براہ راست صدارتی الیکشن میں موجودہ وزیراعظم رجب طیب اردوغان نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انقرہ میں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رجب طیب اردوغان نے 51% سے زائد ووٹ حاصل کر کے صدارتی الیکشن جیت لیا ہے۔ ان کے قریبی ترین حریف اکمل الدین احسان اوغلو کو 39% سے کم ووٹ ملے۔ صدارتی دوڑ میں شریک ایک اور امیدوار صلاح الدین دیمیر تاش صرف 6% ووٹ حاصل کر سکے۔ رجب طیب اردوغان ترکی کے صدر کی حیثیت سے 28 اگست کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اردوغان نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ماضی کے برخلاف رسمی صدر کے بجائے ایک طاقتور اور بااختیار صدر ثابت ہوں گے۔ الیکشن میں کامیابی کے اعلان کے بعد فوراً ہی استنبول میں اپنے حامیوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ ترکی میں پہلے براہ راست صدارتی الیکشن میں اتوار کے روز ووٹ ڈالے گئے تھے۔ عراق کی اعلی عدالت نے کہا ہے کہ نوری مالکی کے زیر قیادت حکومت قانون نامی دھڑا پچھلے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والا سب سے بڑا سیاسی دھڑا ہے۔ عراقی عدالت نے اپنے آج کے بیان میں باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ حکومت قانون نامی دھڑا ہی پارلیمنٹ میں سب سے بڑا سیاسی دھڑا ہے۔ عراق کی اعلی عدالت کے اس فیصلے کے بعد اب عراق کا آئندہ وزیراعظم اسی دھڑے سے منتخب ہوگا۔ عراق کے آئین کے مطابق ملک کے صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سب سے بڑے سیاسی دھڑے کے ہی نئے وزیراعظم کا انتخاب کرے۔ حکومت قانون دھڑے نے بھی موجودہ وزیراعظم نوری مالکی کو ہی اپنی طرف سے نئے وزیراعظم کے طور پر پیش کیا ہے۔ دوسری جانب عراق کی پیٹریاٹک یونین آف کردستان کے رکن پارلیمنٹ امیرہ عبدالکریم نے کہا ہے کہ عراق کے صدر فواد معصوم آئندہ چند گھنٹے میں پارلیمنٹ میں سب سے بڑے سیاسی دھڑے کے امیدوار کو حکومت سازی کی دعوت دے دیں گے۔ کرد رکن پارلیمنٹ نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ صدر آئین میں مقرر کی گئی مدت کے دوران حکومت سازی کی دعوت دینے کا پابند ہے، نیشنل الائنس سے کہا ہے کہ وہ عراق کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کرے۔ امیرہ عبدالکریم نے کہا کہ کرد دھڑا وزیراعظم کے عہدے کے لیے ہر اس شخص کی حمایت کرے گا جس کا نام پارلیمنٹ میں سب سے بڑا سیاسی دھڑا پیش کرے گا۔ واضح رہے کہ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے اتوار کی رات ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں سب سے بڑے سیاسی دھڑے کو حکومت سازی کی دعوت نہ دینے کی بنا پر صدر فواد معصوم کی فیڈرل عدالت میں شکایت کریں گے۔ عراق کے شمالی شہروں میں سرگرم بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش کی جانب سے ایزدی فرقے اور عیسائیوں کے خلاف ایزا رسانی کی کارروائیوں میں شدت آنے اور مغربی ملکوں کے پالے ہوئے اس گروہ کے ہاتھوں امریکی مفادات کے خطرے میں پڑتا دیکھ کر نام نہاد عالمی برادری بھی اس گروہ کے خلاف حرکت میں آ گئی ہے۔
یورپی یونین نے اپنے ایک بیان میں عراق میں سرگرم داعش سمیت تمام مسلح گروہوں کے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں انسانی حقوق کی صورتحال اور خصوصاً مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کے اپنا گھر بار چھوڑنے پر سخت تشویش ہے۔ یورپی یونین کے بیان میں اس بات پر بھی خاص تاکید کی گئی ہے کہ ان میں سے بعض اقدامات غیر انسانی اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں کہ جن کی تحقیقات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کے بعض اعلی حکام نے بھی ایک ہنگامی میٹنگ میں عراق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد شمال عراق کے تیل سے مالا مال علاقے میں پناہ گزینوں کے لیے فوری امداد پہنچانے اور بغداد میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ عراق ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی صورت میں ہی داعش کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم کے ترجمان نے شمال عراق اور جنوبی اربیل میں داعش کے مسلح دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال بہت بحرانی اور تشویشناک ہے کہ جس کے پیش نظر ان کی فوری امداد کی جانی چاہیے۔ جنوبی ایشیا کے رکن ملکوں کی تنظیم آسیان نے بھی اپنے ایک بیان میں داعش کے اقدامات کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح کا ایک بیان اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسکو نے بھی جاری کیا ہے۔ ادھر آسٹریا میں مقیم اس ملک کے عرب نژاد باشندوں نے عراق اور شام میں جاری واقعات کو نسلی تصفیے اور عرب ممالک میں جاری آبادی کے ڈھانچے میں تبدیلی سے تعبیر کیا ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں اتوار کے روز ہونے والے ایک مظاہرے میں شریک ان عرب نژاد باشندوں کا کہنا تھا کہ عراق اور شام میں مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ مظاہرے کے شرکا ایسے بینر اور پلے کارڈ بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے کہ جن میں داعش کے اقدامات کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ ادھر بعض مصدقہ رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ عراق میں سرگرم داعشی عناصر دراصل عراق کی سابق حکمراں جماعت باس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ النخیل نیوز ایجنسی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ عراق کے شمالی شہروں پر قابض داعش کے سرکردہ افراد کے ناموں کی جو فہرست سامنے آئی ہے، ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق کلدم باس پارٹی سے ہے۔ انہی میں سے ایک نام ولید جاسم الوانی کا ہے جو عراقی ڈکٹیٹر صدام کے زمانے میں فوج کا ایک اعلی افسر تھا اور اس وقت داعش کی فوجی کونسل کا سربراہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح محمد الندی الجبوری جو صدام کے زمانے میں باس پارٹی کی ہائی کمان کا رکن تھا، اس وقت داعش گروہ کی فوجی کونسل کی ایک ذیلی کمیٹی کا انچارج ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ابو فیصل الزیدی کہ جسے بدنام زمانہ داعش گروہ کے سرغنہ ابو بکر البغدادی کا قریبی ترین فرد سمجھا جاتا ہے، صدام کے زمانے میں عراقی انٹیلیجنس ادارے کا ایک اعلی افسر تھا۔ ابو علا الخلیلی نامی داعش گروہ کے ایک اور سرکردہ لیڈر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ماضی میں صدام کے فدائین میں شامل تھا۔ حجی البکر سے معروف سمیر الخلیفائی جو ابو بکر البغدادی کا نائب شمار ہوتا تھا، صدام کے زمانے میں عراقی فضائیہ کا پائلٹ تھا، تاہم رواں سال کے آغاز میں ایک جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ اسی طرح ابو مہن السویدابی اور عدنان اسماعیل نجم نامی دو افراد جو داعش گروہ کی فوجی کونسل کے بنیادی رکن شمار ہوتے ہیں، ماضی میں صدام کی فوج میں باضابطہ طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے وجود میں آنے کا ذمہ دار موجودہ امریکی صدر باراک اوباما کو قرار دیا ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ اور حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے معروف رہنما ہیلری کلنٹن نے ایک امریکی جریدے سے انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کی پالیسی اور ان کے طرز عمل نے شام اور عراق کے بعض حصوں پر خطرناک دہشت گرد گروہ داعش کے قبضے کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کے تعلق سے صدر اوباما کی کارکردگی اور غلطیاں داعش کی تشکیل پر منتج ہوئی ہیں۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے جو آئندہ صدارتی الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں امریکی جریدہ اٹلانٹک سے انٹرویو میں کہا کہ شام کے صدر بشار اسد کے مقابلے میں باغیوں کی حمایت پر مبنی امریکہ کی پالیسی داعش کے وجود میں آنے کا بنیادی عامل ہے۔ ہیلری کلنٹن باراک اوباما کے پہلے دور صدارت میں امریکہ کی وزیر خارجہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش کی سرگرمیاں خطرناک شکل اختیار کر چکی ہیں اور پورے مشرق وسطی میں نیز امریکہ اور یورپ تک پھیل سکتی ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ ڈیوڈ میلی بینڈ نے کہا ہے کہ 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے کے نتیجے میں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش وجود میں آیا ہے۔ انہوں نے آبزرور نامی جریدے سے انٹرویو میں کہا کہ عراق پر حملے کا نتیجہ تقریباً ایک عشرہ گزرنے کے بعد ہمارے لیے سخت شرمندگی کا باعث بنا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ ڈیوڈ میلی بینڈ نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ عراق پر حملے کا فیصلہ عام تباہی کے ہتھیاروں کے بارے میں اصولوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن عراق میں ایسا کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے حکام کو عراق پر حملے کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ڈیوڈ میلی بینڈ نے کہا کہ عراق پر حملے کے نتائج کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ کے عوام اب دنیا کے کسی بھی حصے میں فوجی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ شامی فوج نے دمشق کے مضافاتی علاقوں میں تکفیری گروہ داعش کے کم سے کم 30 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شامی فوج نے الزبدانی، غوطہ شرقی اور وہاں موجود دواؤں کے ایک کارخانے میں دہشت گردوں کے خلاف 3 مرحلوں میں کارروائیاں انجام دیں۔ دوسری طرف حلب کے مضافات میں بھی دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کے آپریشن کے دوران داعش کا ایک کمانڈر ابو حمزہ الانصاری ہلاک ہو گیا، جبکہ ادلب شہر کے اطراف میں شامی فوج کی کارروائیوں میں جبہت النصرہ کے متعدد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ ادلب کے جسر الشغور میں دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کی کارروائی میں دہشت گردوں کا ایک سرغنہ ابو اسامہ الليبی مارا گیا، جبکہ دیر الزور کے 2 گاؤں میں فوج اور مسلح قبائل نے مشترکہ کارروائی میں کم سے کم 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر برطانوی اخبارات نے بھی لکھا ہے کہ شام میں داعش گروہ میں شامل ایک برطانوی دہشت گرد بھی شامی فوج کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے ہوائی اڈے پر قبضہ کرنے کے لیے حریف مسلح گروہوں کے درمیان لڑائیاں خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ متحارب گروہوں کی طرف سے حملے اور جوابی حملوں کے نتیجے میں پورے شہر کی فضا دھوئیں اور وبا سے اٹی ہوئی ہے۔ دوسری جانب بجلی اور ایندھن کی قلت کی وجہ سے اسپتالوں تک لوگوں کی رسائی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ طرابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قبضے کے لیے مسلح گروہوں کے درمیان لڑائی گزشتہ 13 جولائی کو شروع ہوئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اب تک ان لڑائیوں میں 10 افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان لڑائیوں کے دوران مختلف سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور کئی مسافر طیاروں کو بھی آگ لگ چکی ہے۔ لڑائیوں میں شدت آنے کے بعد لیبیا کے عبوری وزیراعظم عبداللہ السنی نے فوج اور پولیس سے کہا ہے کہ ملک کی حفاظت اور سرحدوں کی پاسداری کے لیے فوجی اصول اور قوانین کی پابندی کریں۔ افغانستان میں امریکہ کے تازہ ڈرون حملوں میں درجنوں عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق افغانستان کے صوبہ ہلمند میں اتوار کی شام امریکہ کے ڈرون حملے میں 21 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اتوار کی شام اسی طرح افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں بھی امریکہ کے ڈرون حملے میں کم سے کم 5 افراد مارے گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ ننگرہار اور ہلمند میں اتوار کی شام ڈرون حملوں کے بعد عوام نے امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ 2011 سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے بہانے افغانستان، پاکستان اور یمن کے مختلف علاقوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ امریکہ کے ڈرون حملوں میں مذکورہ تینوں ملکوں میں ہزاروں بے گناہ شہری مارے جا چکے ہیں۔ ہندوستان کے ریاست اتر پردیش کے مدرسوں کے اساتذہ نے لکھنؤ میں اپنے ساتھ حکومت کے سوتیلے سلوک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
اتر پردیش میں مدرسوں میں اساتذہ کے فرائض انجام دینے والے اساتذہ نے مطالبات کو لے کر لکھنؤ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔
اتر پردیش میں مدرسوں میں جدید تعلیم دینے والے اساتذہ کی بڑی تعداد نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کے ذریعے مسلسل انہیں نظر انداز کرنے اور بارہا وعدہ کرنے کے باوجود ان کی تنخواہیں نہ دیے جانے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھنؤ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کر رہے ان اساتذہ کے مطابق وہ گزشتہ 10 سالوں سے مسلسل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، باوجود اس کے ان کی تنخواہیں 3 سال سے زائد عرصے لیے روک لی جاتی ہیں اور دیگر سہولتوں سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ ان اساتذہ نے حکومت کے اس سوتیلے رویے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ریاست بھر میں احتجاج کرنے کی بھی اطلاع فراہم کی۔
اتر پردیش کے مختلف ضلعوں سے آئے ہوئے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچے بھوکھوں مرتے ہیں۔ یہ پردیش سرکار اندھی ہو گئی ہے، بہری ہو گئی ہے، گونگی ہو گئی ہے۔ ہم کو دو دو سال سے ویتن نہیں دے رہی ہے۔ 10 سالوں سے کام کر رہے ہمارے انٹرمیڈیٹ شکشک جو پڑھا رہے تھے، ان کو بنا کارن بتائے ہوئے ان کو آج نوکری سے نکال دیا گیا، ان کا ویتن نہیں آیا، لوگ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہیں۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
پینگ یونگ کے ایٹمی ہتھیار امریکہ کی ممکنہ جارحیت کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری سو یانگ نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ کے مقابلے اور حملے سے بچنے کے لیے ایٹمی ہتھیار رکھنے پر مجبور ہے۔ اطلاعات کے مطابق ری سو یانگ نے آسیان کے رکن ملکوں کے سفارتکاروں کے ساتھ میانمار میں ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار کسی ملک پر حملے یا کسی قوم کو مرعوب کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد دشمن کو اس کی ممکنہ جارحیت سے باز رکھنا ہے۔ انہوں نے حالیہ 50 برسوں کے دوران امریکہ کی جانب سے ڈالے جانے والے فوجی دباؤ اور دھونس و دھمکیوں کو ایٹمی ہتھیاروں کے بنائے جانے کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ اس اجلاس کے موقع پر شمالی کوریا کے ایک سفارتکار نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے شمالی کوریا کے میزائلی تجربات کو جزیرہ نما کوریا کی سلامتی اور تحفظ کا ضامن قرار دیا اور کہا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگی مشقیں ہمارے میزائلی تجربات سے کہیں زیادہ اس علاقے کے لیے خطرناک ہیں۔ یوکرین کی حکومت کے مخالفین نے یوکرین کی فوج کے ساتھ جنگ بندی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کی حکومت کے مخالفین کے رہنما الیگزینڈر زاخاچنکو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ دونیسک میں انسانی المیہ سے بچنے کے لیے جنگ بندی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس وقت دونیسک میں جہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے، غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت ہے اور پانی و بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ دوسری جانب ایک اور مشرقی شہر لوہانسک میں بھی پچھلے ایک ہفتے سے پانی اور بجلی کی سپلائی منقطع ہے، جبکہ پیٹرول اور اشیاء خوراک کے ذخائر بھی ختم ہو رہے ہیں۔ مقامی حکام نے علاقے میں ایک انسانی المیہ رونما ہونے کی بابت خبردار کیا ہے۔ روس نے ان علاقوں کے باشندوں کے لیے فوری طور پر انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا، لیکن مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ یوکرین کی حکومت کی اجازت کے بغیر روس کو ان علاقوں میں انسان دوستانہ امداد بھی پہنچانے کا حق نہیں، اور اگر روس نے ایسا کیا تو یوکرین میں مداخلت شمار ہوگی۔ یوکرین کے بحران کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاس میں روس نے تجویز پیش کی ہے کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے ایک انسان دوستانہ امدادی فورس تشکیل دی جائے، لیکن یوکرین اور مغرب نے اس کی مخالفت کر دی۔ ادھر امریکی صدر باراک اوباما اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں ایک بار پھر ماسکو پر یوکرین کے داخلی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ اس کے باوجود روس اس سلسلے میں مغرب کے ساتھ اپنی سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ وہ یوکرین میں انسان دوستانہ امدادی فورس بھیجنے کے تعلق سے ماسکو کی تجویز کی حمایت کریں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے برطانوی وزیر خارجہ فلپس ہیمونڈ سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں یوکرین کے مشرقی علاقوں میں بحرانی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشرقی یوکرین میں لوگوں کو انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ اس درمیان یوکرین کے صدر نے کہا کہ وہ انسان دوستانہ امداد مشروط طور پر قبول کریں گے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ لوہانسک میں انسان دوستانہ فورس کی سرگرمیوں کی اجازت اسی شرط پر دیں گے کہ یہ فورس بین الاقوامی فورس ہو اور غیر مسلح ہو اور یوکرین کی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں سے ہی لوہانسک میں داخل ہو۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران میں ہر فیصلہ عوام کی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں میں متعین ایران کے سفیروں اور نمائندہ دفاتر کے سربراہوں کی کانفرنس سے صدر مملکت کا خطاب۔ غزہ میں 72 گھنٹے کی ایک اور جنگ بندی کا نفاذ۔ پائیدار جنگ بندی کے لیے غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے پر حماس کے سربراہ کا زور۔ ترکی کے صدارتی الیکشن کے نتائج، موجودہ وزیراعظم رجب طیب اردوغان کی کامیابی کا اعلان۔ خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔